ان خوشیوں کے لمحوں میں ابراہیم کی یادیں ہیں،
ان قربانی کے جذبوں میں
اسماعیل کی باتیں ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ عید کے پر مسرت لمحات مدنی چینل کے ساتھ بہت ہی معلوماتی اور یونیک سلسلہ لیے ہم حاضر ہیں، اور سلسلے کا نام ہے مدنی چینل کے ناظرین، اکنامک امپیکٹ، بقرہ عید کے عید قربان کے معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اٹس اے فیمس سینگ اکنامکس میں یہ بات کہی جاتی ہے، گیو اے مین اے فش اینڈ یو فیڈ ہم فار اے ڈے، ٹیچ اے مین ہاؤ ٹو فش اینڈ یو ہیو اے بزنس مین۔ کسی کو اگر آپ ایک مچھلی دیں، کسی بھوکے آدمی کو مچھلی دے دیں، تو آپ نے اس کے کھانے کا انتظام کر دیا، اور اگر آپ اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں تو یہ ایک نیا کاروبار شروع ہو جائے گا۔ اکنامکس یعنی معیشت کا ایک اصول ہے کہ غربت کا علاج یہ نہیں کہ وی آر ڈسٹریبیوٹنگ کرنسی نوٹس امنگ پینیوری، یعنی غربت کا یہ علاج نہیں ہے کہ آپ کرنسی نوٹ لے کر غریب لوگوں میں وہ نوٹ تقسیم کرنے شروع کر دیں، بلکہ علاج یہ ہے کہ بزنس ایکٹیویٹی کو بڑھایا جائے، کاروبار کو فروغ دیا جائے۔ ہمارے ساتھ ہیں عقیل بھائی جو کہ کامرس کے ٹیچر بھی ہیں اور اکنامکس کے ان معاملات کو ڈیل کرتے ہیں۔ عقیل بھائی، پہلا کوشچن ہم آپ سے یہ کریں گے کہ یہ کاروبار کیا ہوتا ہے، واٹ از دا ڈیفینیشن آف بزنس؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان ذریعہ معاش جو اختیار کرتا ہے، پیسہ کمانے کے لیے جو مختلف ایکٹیویٹیز کرتا ہے، ان میں تین ایکٹیویٹیز اہم ہیں۔ ایک ہے امپلائمنٹ یعنی ملازمت، یعنی کوئی شخص اپنی خدمات کسی ادارے کو پیش کرتا ہے یا کسی فرد کو پیش کرتا ہے، اس سے تنخواہ لیتا ہے، اسے ملازمت کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک ذریعہ معاش پروفیشن بھی ہے، پیشہ، یعنی کوئی شخص اپنی خدمات کسی ادارے کو، کسی ایک فرد کو نہیں بلکہ جنرل پبلک کو آفر کرتا ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر ہے، کلینک بنایا ہے، جنرل پبلک اس کے پاس آتی ہے اور ان سے فی ریسیو کرتا ہے، اس سے پروفیشن یا پیشہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک ان سے شاید زیادہ اہم ذریعہ معاش، پیسہ کمانے کا ذریعہ، بزنس ہے، کاروبار۔ بزنس کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ کوئی بھی ایکٹیویٹی جو کہ قانونی طور پہ درست ہے، اور خرید و فروخت اور ایسی ایکٹیویٹی جس سے پروفٹ کمانا مقصد ہو، اسے بزنس کہا جاتا ہے۔ بزنس کی دو اہم خصوصیات ہیں کاروبار کی۔ ایک تو بزنس ریپیٹیٹو ٹرانزیکشنز کو کہا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ اپنی گاڑی کبھی کبھار بیچ دیتا ہے، اپنی گاڑی بیچ دی، چار سال استعمال کی، پھر بیچ دی، دوسری لے لی، یہ بزنس نہیں کہلائے گا۔ خرید و فروخت تو کر رہا ہے لیکن دس از ناٹ بزنس۔ بزنس میں ریپیٹیٹو ٹرانزیکشنز ہونی چاہیے کہ بار بار اشیاء کا لین دین،
کام وہ کر رہا ہے، وہ اس کی عادت ہو، عادت سے مراد ریپیٹ کر رہا ہو اس ٹرانزیکشن کو، گاڑیاں خرید رہا ہے بیچ رہا ہے، مکان خرید رہا ہے بیچ رہا ہے، تب وہ بزنس۔
اگر بار بار یہ ایکٹیویٹی کر رہا ہے، یہ بزنس کہلائے گا۔ اور دوسرا بزنس کا کریکٹرسٹک ہے کہ بزنس میں رسک ہوتا ہے، رسک انوالو ہوتا ہے، رسک اٹھانا پڑتا ہے، نفع نقصان دونوں ہی پہلو اس کے ساتھ ہیں۔
مین چیزیں جو کاروبار کی عقیل بھائی نے ہم سے شیئر کی، وہ ایک تو ریپیٹیٹو ایکٹیویٹی ہو، وہ کام ایک دفعہ ہو کے ختم نہ ہو جائے بلکہ بار بار ہوتا رہے، اور دوسرا اٹ مسٹ انوالو رسک، یعنی جو انویسٹمنٹ، جو کیپیٹل لگا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نقصان ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منافع ہو جائے۔ دین اسلام میں مدنی چینل کے ناظرین، کاروبار کی بہت اہمیت ہے، جبکہ سود کو منع کیا گیا۔ دیکھیے، مکتبۃ المدینہ کا ایک بڑا اچھا رسالہ ہے، شیطان کے لیے زیادہ سخت کون۔ اس رسالے کے اندر امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو ایک بزنس کے حوالے سے اگزامپل کاؤٹ کی، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں، مسکین کو دے دینا آسان ہے مگر اس کی زندگی سنبھال دینا بہت مشکل ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کام کو بھی نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ سر انجام دیا۔ چنانچہ سلطان کونین رحمت دارین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک انصاری شخص نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، کیا تیرے گھر میں کچھ نہیں؟ اس نے عرض کی، ایک ٹاٹ ہے، ہم کچھ بچھا لیتے ہیں اور کچھ اوڑھ لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتے ہیں۔ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں ہمارے پاس لے آؤ. وہ یہ دونوں چیزیں لے کر حاضر خدمت ہوئے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا کون خریدے گا؟ ایک شخص نے عرض کی میں ایک درہم میں خریدتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دو یا تین بار فرمایا ایک درہم سے زیادہ میں کون خریدتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کی میں دو درہم میں خریدتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں چیزیں انہیں دے دو اور دو درہم لے کر اس مانگنے والے انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے اور فرمایا ایک درہم کا غلہ خرید کر اپنے گھر میں دے دو اور دوسرے درہم کی کلہاڑی خرید کر میرے پاس لاؤ. وہ کلہاڑی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظیم میں حاضر ہوئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس میں دستہ ٹھونک دیا اور پھر اسے فرمایا جاؤ لکڑیاں کاٹو اور بیچو اور اب میں تمہیں 15 دن نہ دیکھوں. پھر وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکڑیاں کاٹتے اور بیچتے رہے. جب دوبارہ حاضر خدمت ہوئے تو 10 درہم کما چکے تھے. انہوں نے کچھ درہموں سے کپڑا خریدا اور کچھ سے غلہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے یہ اس سے بہتر ہے کہ سوالات قیامت کے دن تمہارے منہ میں داغ بن کر آئیں. تو میرے میٹھے سائیں بھائیوں دین اسلام جو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن رحمت سے برستی ہوئی برسات ہے. اور یہ کہ کاروبار میں پیسہ سٹک نہیں ہوتا, پیسہ جمتا نہیں ہے, ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے بلکہ سرکولیٹ ہوتا ہے, گردش کرتا رہتا ہے. اینڈ دس سرکولیٹنگ کرنسی ان دا اکانومی از ایز امپورٹنٹ ایز بلڈ ان دا باڈی. معیشت میں یہ گردش کرتا ہوا پیسہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ انسانی جسم میں خون کی اہمیت ہے. جکیل بھائی یہ جو پیسے کی سرکولیشن اور گردش ہے اس کی تو بہت زیادہ اہمیت ہے اکانومی کے اندر.
جی سرکولیشن آف منی اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے جیسے خود اس کی اگزامپل دی کہ لائک سرکولیشن آف بلڈ ان یور باڈی, جس طرح جسم میں اگر خون اسٹک اپ ہو جائے گا تو جسم کے اس حصے کو بیمار کر دے گا. اسی طرح ہولڈنگ یا ذخیرہ اندوزی, پیسے کو جمع کر کے ایک جگہ رکھ چھوڑنا اور اسے سرکولیشن میں نہ لانا,
انٹرسٹ میں یہی ہو رہا ہوتا ہے,
انٹرسٹ یوزلی میں جی
اور بس پیسے آ رہے ہیں, دوسرے بندے کو چانس نہیں مل رہا کچھ کام کرنے,
پیسے سے پیسہ کمایا جا رہا ہے. جب ایک شخص کو پیسے سے پیسہ کمانے کا موقع مل جاتا ہے تو اس کو بزنس میں انویسٹ نہیں کرتا. اگر اسی پیسے کو اس طرح منی جنریٹ کرنے کی بجائے بزنس میں انویسٹ کر دیا جائے تو اس بزنس سے بہت سے لوگوں کا بھلا ہو رہا ہوتا ہے. انویسٹمنٹ کرنے والا نفع تو کما رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے انڈر جو امپلائیز ہیں, جو ملازمت کرنے والے لوگ ہیں, ان کو بھی اس سے ذریعہ معاش مل رہا ہے, ان کے بھی گھروں کا چولہا اس سے جل رہا ہوتا ہے.
عام طور پر پارٹنرشپ ہو جاتی ہے, ایک بندے کی سکل ہوتی ہے, ایک بندے کا پیسہ ہوتا ہے, جب دونوں کو کمبائن کرتے ہیں تو نہ صرف بزنس ایکٹیویٹی بڑھتی ہے معاشرے میں, معیشت کو تقویت ملتی ہے, بلکہ بہت سے وہ لوگ جو ان امپلائڈ تھے, بے روزگار تھے, ان کو بھی روزگار
اس ایکٹیویٹی سے آتے ہیں. اس ایکٹیویٹی سے بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ دو لوگوں نے مل کے پارٹنرشپ سے بزنس سٹارٹ کیا, ایک کام کر رہا ہے دوسرا انویسٹمنٹ کر رہا ہے, تو ان دونوں کو نفع ہو رہا ہے. یہ صرف ان دونوں کو نفع نہیں ہو رہا بلکہ اس کا افیکٹ اتنا زیادہ ہے کہ انہوں نے ایک دکان بنا لی جس پہ 10 لوگ ملازمت کر رہے ہیں, ان کو سیلریز بھی مل رہی ہیں. پھر ایک پوری سپلائی چین ہے, جو چیز یہ سپلائی کر رہے ہیں, جو چیزیں یہ بیچ رہے ہیں, یہ اگلے دکاندار کے لیے را مٹیریل بن جاتا ہے, اگلی فیکٹری کے لیے وہ اسے مزید اشیاء بنا کر آگے بیچتا ہے. تو یہ پوری چین ہے جس سے
چین ہے, اس پوری چین کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے,
فائدہ اور پیسہ حاصل ہو رہا ہے.
مدنی چینل کے ناظرین یہاں پر ایک چیز میں آپ سے شیئر کرتا جاؤں کہ کاروبار کی جو بھی قسم ہو, پارٹنرشپ ہو, کمپنی ہو, انڈیویجول پروپرائٹرشپ ہو, یہ چیز دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اس میں شرعی تقاضے پورے کیے جائیں. اب دیکھیں سود کی جو بات ہوئی وہ تو صریحاً حرام ہے اور سود کی طرف تو ایک مسلمان کو بالکل نہیں جانا, لیکن اس کے علاوہ جو بھی کاروباری کیفیت آپ کی بنتی ہے, آپ دارالافتاء اہل سنت جو دعوت اسلامی کے اندر ایک بڑا یونیک شعبہ ہے جہاں پر علماء کرام مفتیان کرام ہمیں ریلیجسلی کاؤنسلنگ کرنے کے لیے تشریف فرما رہتے ہیں, ان سے رابطہ کیجئے, ان کے ارشادات کی روشنی میں اپنے کاروبار کو ڈیولپ کیجئے. تو اب میرے مدنی چینل کے ناظرین اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, دین اسلام انسانیت سمیت ہر خوبی کا علمبردار ہے. بقرہ عید ایک انتہائی اہم اسلامک ایونٹ ہے اور جہاں اس سے بہت سے ان گنت فوائد اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں, وہاں پر ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ عید قربان از اے اکنامک بوسٹر. صرف مویشی ہی نہیں بلکہ 40 سے زیادہ دوسرے کام, دوسرے کاروبار اس ایک ایونٹ یعنی عید پر بوسٹ ہوتے ہیں, بڑھ جاتے ہیں, اس میں تیزی آتی ہے. The animal market all around you are no small business. It's a $1 billion industry. یہ جو مویشی نظر آتے ہیں ہمیں عید کے دنوں میں, منڈیاں لگی ہوتی ہیں, دیگر مویشی کافی کثرت سے نظر آتے ہیں, صرف یہ ایک مویشی کی انڈسٹری, اس کو دنیا بھر میں اگر عید کے دنوں کے لحاظ سے میجر کیا جائے تو یہ بلین ڈالر انڈسٹری بنتی ہے. لیکن عقیل بھائی, صرف یہ اس کے معاشی فائدہ اگر دیکھا جائے تو صرف یہ مویشی تو نہیں ہے, اس میں تو اور بھی بہت کچھ آتا ہوگا.
اس میں درجنوں انڈسٹریز ہیں جو بظاہر تو ہمیں نظر یہی آتا ہے کہ مویشیوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے, بھیڑ بکریاں گائے بھینسیں خریدی اور بیچی جا رہی ہیں, لیکن یہ پوری چین اگر ہم اسے شروع سے لے کر چلیں تو فوڈر گرو کرنا, یعنی ان مویشیوں کے لیے چارہ اگانے والا کسان, اس کو بھی اس سے پیسہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح جب مویشی بیچے جاتے ہیں تو مویشی کے بیپاری کو بھی اس سے پیسہ حاصل ہو رہا ہے. پھر مویشی بک کر جس گھر میں چلا جاتا ہے وہ چارہ خریدتا ہے, تو چارہ بیچنے والے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہروں میں جگہ جگہ پر سٹال بھی لگ جاتے ہیں, تو وہ انسکلڈ لوگ جو کہ کوئی اور کام نہیں کر پاتے وہ کیا کرتے ہیں, وہ چارہ تھوڑا سی اماؤنٹ میں فوڈر خرید کر, پٹھے خرید کر یہ سٹال لگا لیتے ہیں گلی کے باہر اور اسے بیچنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو بھی پیسہ ملتا ہے, اس کو بھی پیسہ مل گیا. اس کے بعد ہم تھوڑا اور آگے چلیں تو عید کے دن جب قربان کیا جاتا ہے, جانور ذبح کیا جاتا ہے, تو یہ جو جانور ذبح کرنے والے حضرات ہیں اپنے سروس چارجز لیتے ہیں, ان کو بھی یہ کاروبار مل جاتا ہے. پھر اور جانوروں کو طرح طرح کے آرنامنٹس پہنائے جاتے ہیں, سجایا جاتا ہے,
ٹرانسپورٹیشن اس جانور کو منڈی
جی ایگزیکٹلی, یہ بڑا امپورٹنٹ سیکٹر ہے, ٹرانسپورٹیشن انڈسٹری کو بھی اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے.
عام طور پہ یہ جو ریزنگ آف کیٹلز ہے, یہ جو اینیمل ہسبینڈری ہے, مویشی حضرات, یہ رورل ایریا میں ہی ہوتے ہیں اور شہروں میں آ کے بکتے ہیں, تو ٹرانسپورٹیشن کا کافی زیادہ.
ہاں جی, اگر ہم پاکستان میں دیکھ لیں تو پاکستان کی آلموسٹ 70% جو پاپولیشن ہے یہ دیہات میں ہی رہتی ہے. قربانی کے اس ایونٹ پر رورل اکانومی میں بہت زیادہ پیسہ انجیکٹ ہوتا ہے. اگر ہم یہ مال مویشیوں کو دیکھیں تو ان دیہات میں رہنے والے لوگوں کا کھیتی باڑی کے علاوہ ایک بڑا سیگمنٹ آف ارننگ مال مویشیوں سے ہی حاصل ہوتا ہے. ان کا دودھ بیچتے ہیں, ان جانوروں کو بیچتے ہیں, تو ان سے ہماری جو رورل اکانومی ہے, جو متوسط طبقہ ہے, جو لیس افلوئنٹ کلاس ہے, ان کو بھی مال مویشی بیچ کر اچھے داموں عید پر ان کے بک جاتے ہیں. تو اسی طرح سے ہم دیکھیں تو جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے قصاب حضرات کو اس سے آمدن ملتی ہے.
اس طرح چھریاں, جو چھریاں اس موقع پہ تیز کرائی
جاتی ہیں, تیز کی جاتی ہیں اور نئی کریشن ان کی جو پروڈکشن ہے وہ ان چیزوں کی بڑھ جاتی, کٹلری کی, اس بزنس کو بھی بوسٹ ملتا ہے. پھر جانوروں کی کھالیں یہ بھی بیچی جاتی ہیں. ہماری جو کھالوں کی انڈسٹری ہے, یعنی لیدر فیکٹریز ہیں, ٹینریز جنہیں کہا جاتا ہے, جو کہ جانوروں کی کھالوں سے لیدر کی پروڈکٹس تیار کرتی ہیں, چمڑا تیار کرتی ہیں, ان کو بہت بڑی مقدار میں را مٹیریل اس سے ملتا ہے.
اس کا مطلب یہ بات عقیل بھائی کہ تقریباً 40 تو انڈسٹریز وہ ہیں جو مین ہیں, شاید اس کے نیچے کا سبسڈری انڈسٹری دیکھی جائے. مدنی چینل کے ناظرین, جو ہمارے پاس ریسرچ ہے تو یہ 100 سے زیادہ ایسی انڈسٹریز بن رہی ہیں جو کہ بکرا عید اور عید قربان کے موقع پہ نہ صرف ایکٹیویٹ ہوتی ہیں, ان کو بوسٹ ملتا ہے, بلکہ کئی ایسی ہیں جن کا کام ہی ان دنوں میں شروع ہوتا ہے. اور جس طرح عقیل بھائی نے بھی شیئر کیا کہ پاکستان کی ٹینریز جو ہیں یا دنیا بھر کی ٹینریز, جو ٹینری سے مراد یہ کھالوں کو جو پروسیس کرتی ہیں انڈسٹری, جو جانور کی کھال کو لیتے ہیں پھر ان کو چمڑے میں تبدیل کرتے ہیں اور دیگر جو بھی اس سے پروڈکٹس بنائی جاتی ہیں, پاکستان ٹینریز ایسوسی ایشن کے مطابق سن 2017 میں 8.1 ملین جانور ذبح کیے گئے اور اس تمام ایکٹیویٹی کے دوران 26.5 ارب روپے کا بزنس ہوا, جبکہ 2016 میں یہ 7.3 ملین جانور تھے. اٹ مینس دیٹ اٹس انکریزنگ. آبویسلی یہ قربانی کے جانور خریدنا اور ان کو ذبح کرنا یہ ایک چوائس نہیں ہے, یہ مسلمانوں کے نزدیک ایک اہم مذہبی فریضہ ہے, اور جو اس کرائٹیریا پر پورا اترتا ہے اس کو لازمی ان دنوں میں جانور ذبح کرنا اور قربانی میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. اور اب اس میں جو کسان لوگ ہوتے ہیں, گاؤں گوٹھوں کے, دیہاتوں کے رہنے والے, جو اتنے ویل ٹو ڈو نہیں ہوتے, اینڈ دے آر ریلیٹڈ ود مائکرو فائنانسنگ, سو سارا سال جانور پالنے کا سلسلہ ہوتا ہے اور عید کے دنوں میں ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اچھے دام مل جائیں. نا عقیل بھائی, آئی ول کم ٹو اے پوائنٹ دیٹ دیر از اے اسپل اوور افیکٹ آف دا اسپینڈنگ آف بلینز آف روپیز آن عید الاضحیٰ, اینڈ اٹ از ویری ہیوج کہ ایک اسپل اوور افیکٹ آ رہا ہوتا ہے. اکنامکس میں ہم نے پڑھا اس کو کہ جو اربوں روپے لگ رہا ہے اور اربوں روپے سرکولیشن ہو رہا ہے, یہ صرف جانوروں پہ تو نہیں ہے یا دیگر انڈسٹریز پہ تو نہیں ہے, اس کے تو اور بھی بڑے افیکٹ ہوتے ہیں.
سپل اوور افیکٹ, جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے, سپل اوور کہتے ہیں کہ ہم کسی برتن میں پانی ڈال دیں تو سپل ہو جاتا ہے, برتن بھر گیا اور اس کا پانی ارد گرد کی جگہ کو بھی سیراب کر رہا ہے. تو سپل اوور افیکٹ ڈائریکٹلی تو کیٹل مارکیٹ, مویشی منڈی व्यापारी को फायदा हो रहा है, लेकिन इससे दर्जनों और भी इंडस्ट्री, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, और भी बहुत से कारोबार हैं जिनको इससे फवायद हासिल हो रहे होते हैं। तो इसमें हमारा मुतवस्सत तबका, जो रूरल जगहों पर रहने वाले लोग हैं, वो भी हैं, दर्जनों और इंडस्ट्रीज हैं, कटलरी की मार्केट है, इंडस्ट्री है, कटलरी की प्रोडक्शन बढ़ जाती है इन दिनों में, टेनरीज को रॉ मटेरियल मिलता है, खाले मिलती हैं जिनसे लेदर प्रोडक्ट्स बनती हैं, और हमारी लेदर, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की लेदर इंडस्ट्री पाकिस्तान की दूसरी बड़ी एक्सपोर्ट्स करने वाली इंडस्ट्री है।
तो फॉरेन रेमिटेंस के हवाले से कि बहुत से लोग ये चाह रहे होते हैं कि वो पाकिस्तान में रहते हैं, उनका नेटिव टाउन पाकिस्तान है और बाहर के मुल्कों में वो है, तो पाकिस्तान में कुर्बानी हो जाए, और एक रिसर्च भी हमने पढ़ी कि ऐसे चौके कुर्बानी यहाँ पर सस्ते दामों भी हो जाती है, तो बहुत सा ऐसा पैसा वो दीगर मुल्कों से पाकिस्तान में, या और भी ऐसे ममालिक होते होंगे जिनको ज़र मुबादला में फायदा होता है, कि वो ज़र मुबादला जब आता है तो पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और दीगर चीजें जो हैं वो करेक्ट होती हैं।
यकीनन बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी पाकिस्तान में कुर्बानी करना चाहेंगे तो जाहिर है उनका सोर्स ऑफ इनकम तो अब्रॉड है, बाहर से पाकिस्तान में पैसा भेजेंगे, इससे मुल्की मईशत को, इकोनॉमी को बहुत फायदा होता है। किसी भी मुल्क की करेंसी, आसान लफ्जों में अगर हम कहें तो मुल्की करेंसी की वैल्यू डिपेंड कर रही होती है कि उस मुल्क के पास फॉरेन एक्सचेंज, गैर मुल्की ज़र मुबादला कितनी मिकदार में मौजूद है। जब ये फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान से बाहर से गैर मुल्की करेंसी पाकिस्तान में आती है तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान के या हमारे अपने मुल्क की करेंसी की वैल्यू भी बेहतर हो जाती है।
ये भी होता है कि फिर बाद में जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, कुछ सामान दूसरे मुल्कों से लेना है या किसी मुल्क को अपना सामान भेजना है तो यही फॉरेन एक्सचेंज उससे मदद करता है।
इम्पोर्ट्स हम करना चाहें, दूसरे मुल्कों से जब कोई चीज खरीदनी है तो हमें इंटरनेशनल करेंसी में पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल
से खरीद रहे हैं उसको उसकी पेमेंट
करेंसी पे करनी पड़ेगी। तो ये करेंसी अगर हमारे पास रिजर्व में मौजूद होगी तो हम इम्पोर्ट्स भी आसानी से,
और ये रिजर्व इस बकरा ईद के मौका पर ज्यादा बढ़ रहे होते हैं। तो मदनी चैनल के नाजरीन, फॉरेन रेमिटेंस की हमने बात की, इसके साथ साथ यहाँ पर मल्टीप्लायर इफेक्ट और स्नोबॉल इफेक्ट भी होता है। अब ये स्नोबॉल इफेक्ट क्या होता है कि जैसे एक पहाड़ है और वो बर्फानी पहाड़ है, उस पर बर्फ पड़ी हुई है, अगर उसके ऊपर से आप एक छोटा सा कंकर फेंकेंगे, वो कंकर नीचे की तरफ जब आएगा तो अपने साथ बर्फ को भी लेता आएगा। अब छोटा सा कंकर आपने फेंका था, नीचे आते तक उसके गिर्द इतनी बर्फ जमा हो चुकी होगी कि वो बड़ा तोदा बन जाएगा। अब यही यहां पर ईद कुर्बान के दौरान हम देखते हैं कि एक काम है बजाहिर सिर्फ कि हमने जानवर को कुर्बान करना है और उसका गोश्त तकसीम करना है, लेकिन इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट इतना है, इतना इफेक्ट होता है इसका। अब यहां पर एक तो डायरेक्ट बेनिफिट है, अब ये हमारे पास जो रिसर्च आई वो ये थी कि लेदर इंडस्ट्री यानी चमड़े की सनत, सीमेंट इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर यानी ज़रात और जानवरों का कारोबार, ये तो वो सनतें हैं, ये तो वो कारोबार हैं जो डायरेक्ट ईद कुर्बान से रिलेटेड हैं। और एक इनडायरेक्ट इफेक्ट है, ये जो किसान अपना जानवर बेच लेते हैं, तो ये स्टडी हमें बताती है कि जानवर बेचने के बाद उनके पास एक पैसा आ जाता है, अब उस पैसे से वो अपने मकानात की तजयन व आराइश करते हैं, मकानात तामीर करते हैं, फार्म हाउस बनाते हैं, ज़रात के लिए ट्रैक्टर ले लेंगे, ज़मीनें खरीद लेंगे, यानी ये सारी चीजें देखा जाए तो इसका जो ओरिजिन है वो बकरा ईद और ईद कुर्बान ही बन रही है। और सबसे बड़ी जो बात मैं अर्ज करूं, जो ईद कुर्बान से डायरेक्टली जो इंडस्ट्री रिलेटेड है वो टेनरी की है, यानी खालों की। पाकिस्तान टेनरीज एसोसिएशन की एक स्टेटमेंट हमने पढ़ी और वो ये थी कि बकरा ईद तो वो मौका है जिसका सारा साल हम इंतजार करते हैं, कि अरबों रुपए की खालें बकरा ईद के दिनों में इस सनत के अंदर एज ए रॉ मटेरियल यानी खाम माल के तौर पे आती हैं। यकीन भाई, खालों का बहुत कारोबार होता है इन दिनों के अंदर।
खाल एक ऐसी चीज है जिसे डायरेक्टली कोई शख्स कंज्यूम कर नहीं सकता, तो और वैसे भी हमारे यहाँ रुझान यही होता है कि कुर्बानी की खालें डोनेट की जाती हैं। जैसा कि अभी आपने स्टैटिस्टिक बताया कि करोड़ों की, मतलब शायद आपने 81 लाख का फिगर बताया, तो
8.1
मतलब 81 लाख जानवर जब जिबा किए जाते हैं तो इनकी खालें लोग डोनेट करते हैं, जिसे मजहबी और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस कलेक्ट करती हैं खालें डायरेक्टली, तो इनके भी फायदे की नहीं है। अब ये खालें इनसे टेनरीज परचेज करती हैं। अब खालें कुछ वक्त तक प्रिजर्व भी करनी पड़ती हैं, जिसके लिए गोदाम बनाए जाते हैं, یہ جب گودام بنائے جاتے ہیں کھالوں کو پرزرو کرنے کے لیے وہاں پہ لیبر بھی لگائی جاتی ہے, تو اس طرح سے ان کھالوں کی وجہ سے گودام کے اونر کو رینٹ ملتا ہے, جو لیبر وہاں پہ کام کرتی ہے انہیں ذریعہ معاش ملتا ہے, ان کو پیسہ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ مل جاتا ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد جب ٹینریز ان سے پرچیز کر لیتی ہیں تو ٹینریز کو ایسا بڑا را مٹیریل مل جاتا ہے جس سے پھر لیدر پروڈکٹس بنائی جاتی ہیں, جیکٹس ہیں, ڈریسز ہیں.
یہ میں عقیل بھائی یہاں پر ایک چیز ایڈ کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کہ ٹینری ایسوسی ایشن نے جو یہ اسٹیٹسٹکس دی ہیں 8.1 million جانور ذبح ہوئے, انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ کتنی فیصد کھالیں ضائع ہو گئیں گرمی کی وجہ سے, پراپر ٹائم پہ سٹوریج نہیں ہوا, اس کو جو نمک لگاتے ہیں وہ نمک نہیں لگا. تو اس وجہ سے اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ جلد از جلد اس کھال کو اس جگہ پہنچا دیا جائے جہاں اس کی جگہ ہے. اور اس کے لیے دعوت اسلامی جو کہ قرآن و سنت کی عالمگیر مدنی تحریک ہے, الحمدللہ بہت سے اسلامی بھائی اپنی کھالیں دیتے ہیں, بلکہ کثیر تعداد میں دعوت اسلامی کھالیں جمع کرتی ہے. یہ عوام کا اعتماد ہے دعوت اسلامی پر کہ آج دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں الحمدللہ 104 سے زیادہ شعبہ جات میں مدنی کام ہو رہا ہے, مدنی چینل سے آپ علم دین سیکھ رہے ہیں, تو یہ سب آپ کا ہی تعاون ہے. الحمدللہ آپ تعاون کرتے ہیں اور یہ کھالیں جو اکٹھی کرنا ہے دعوت اسلامی والے یہ کھال اکٹھی کرتے ہیں اور پھر اس کو جب آگے ٹینریز کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے, یہ کھالیں آگے بکتی ہیں, تو ٹینریز والے دعوت اسلامی کو دیکھ کر الحمدللہ زیادہ اچھا ریٹ دیتے ہیں کہ ہمارا بھی حصہ اس میں شامل ہو جائے.
یہاں پر میں یہ ایک اپریشیٹ کروں گا دعوت اسلامی کے رول کو بھی کہ دعوت اسلامی یہاں پر جو ایک مڈل مین انٹرمیڈری کا رول ادا کر رہی ہے کہ ایک ذبح کرنے والے کے گھر سے کھال اٹھا کر ٹینری تک پہنچانا, یہ ایک ایسا کام ہے کہ ظاہر ہے ٹینری کے اونرز گھر گھر جا کے یہ کھالیں کلیکٹ نہیں کر سکتے. اگر کوئی انٹرمیڈری درمیان میں سے کھال اٹھا کر اسے پرزرو کر کے نمک وغیرہ لگا کے پراپر انداز سے بڑی مقدار میں ٹینریز تک نہ پہنچائے تو کھالوں کی ایک بہت بڑی مقدار ضائع ہو جائے گی, اور ٹینریز کے لیدر پروڈکٹس کی وجہ سے ہمیں جو لاکھوں اور کروڑوں روپے کا ڈالرز کا غیر ملکی سرمایہ حاصل ہوتا ہے, ایکسپورٹس بڑھتی ہیں, یہ سارے فوائد سے ہم ہاتھ دھو بیٹھے.
اس میں یہ بات ہوئی نا کہ ہمیں چاہیے کہ جلد از جلد اس کھال کو پرزرو کریں. ایک چیز ہے دیکھا جائے تو ہماری ملکیت ہے, ہماری ایک چیز ہے, اب وہ اپنی جگہ پر جلد از جلد پہنچ جائے. مدنی چینل کے ناظرین آپ نے دیکھا کہ عید قربا کے موقع پر کتنا زیادہ ایک ہجم کاروبار کا بڑھ جاتا ہے اور بہت سے اس کے اندر ایکٹرز انوالو ہوتے ہیں. اب دیکھیے یہ قربانی ہے. اسلام جو صحت, معیشت, تعلیم و تربیت, قانون, معاشرت, سماج, انسانیت کے ہر ہر پہلو پر ہماری بڑی بہترین رہنمائی فرماتا ہے, اور یہی اسلام ہمارے کھانے پینے کی عادات اس کے حوالے سے بھی قوانین وضع فرماتا ہے. کیا کھانا ہے, کیسے کھانا ہے, کب کھانا پینا ہے, اور یہاں ایک خوبصورت کانسیپٹ آتا ہے اور وہ ہے حلال, پرمیزبل. حلال صحت ہے, برکت ہے, ثواب ہے, اللہ کی رضا ہے, اور اس کے اپوزٹ کانسیپٹ ہے حرام, بیماری ہے, بے برکتی ہے, گناہ ہے, اللہ کی ناراضی ہے. دین اسلام جو میرے پیارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن رحمت سے برستے ہوئے پھولوں کی برسات ہے. اب دیکھیے یہاں پر رحمت ہی رحمت ہے, خاص طور پہ جانوروں پہ. اب قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کا نام ہے سورۃ البقرہ, 286 آیات ہیں اس کی, یہ گائے کے نام پر ہے. اسی طرح بہت سے دیگر جانوروں کا نام بھی قرآن مجید میں آیا, مویشی, شہد کی مکھی, ہاتھی, گھوڑا, سانپ, بندر وغیرہ. اب یہ جو انداز ہے قرآن مجید کا, یہ اسلوب, یہ یقیناً حکمت سے خالی نہیں ہوگا. جانوروں کے رائٹس کو باقاعدہ دین اسلام میں ریکگنائز کیا گیا ہے. عقیل بھائی قرآن مجید اس حوالے سے ہے میرے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, اسلام میں دیکھیے اسلام میں بل فائٹنگ, مرغوں کی لڑائی, اونٹوں کی لڑائی, اس کی اجازت نہیں ہے. جانور کو نشانہ بنا کر استعمال کیا جاتا تھا, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ جانور کھڑا ہے, اس جانور کے جسم کا جو حصہ پسند ہے جا کر زندہ جانور سے وہ اتار لیا جاتا تھا, باقی بیچارہ جانور تڑپ تڑپ کر مر جاتا تھا. اگر کسی جانور کا مالک مر جاتا تھا اس کو دفنا دیتے تھے, اس جانور کو اس کی قبر کے پاس زندہ باندھ دیتے تھے, نہ کھانا دینا ہے نہ پانی دینا ہے. اب وہ جانور بھی اپنے مالک کی قبر کے پاس تڑپ تڑپ کر مر جاتا تھا. اب یہ دین اسلام ہے الحمدللہ کہ اسلام نے ان کے حقوق کو پراپرلی ڈیفائن کیا. اور پھر اسلامک وے آف سلاٹرنگ, اسلام کا جو ذبح کا طریقہ ہے وہ بھی دیگر تمام طریقوں پر فوقیت رکھتا ہے. جس بھی طریقے سے جانور کو کنزیوم کیا جاتا ہے دنیا میں, اس کے گوشت کو استعمال کیا جاتا ہے, دا بیسٹ پاسبل وے از اسلامک سلاٹر. کئی ریسرچز ہیں ہمارے پاس, بہت سی ریسرچز ہیں، بڑے بڑے سرجن ڈاکٹرز نے ایڈھر کیا ہے، قبول کیا ہے کہ اسلام کا طریقہ ذبیحہ وہ ہر طرح سے بہترین ہے. اور کچھ اس میں سے ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ جو گوشت ہمیں حاصل ہوتا ہے ذبح کے بعد بہترین، اس کی کوالٹی بڑی اچھی ہوتی ہے. اب دیکھیے خون سارا بہ جاتا ہے جب ڈیپ سوئفٹ کٹ آپ لگاتے ہیں جانور کی گردن ذبح کرتے ہیں جب اس کو، تو ایک پریشر کے ساتھ خون باہر آتا ہے کیونکہ اس کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے. بیٹنگ ہارٹ از انٹیکٹ. اور یہ فزکس کا ایک اصول ہے کہ لیکوڈ ہمیشہ ہائی پریشر سے لو پریشر کی طرف جاتا ہے. جیسے ہی آپ نے اس کی گردن کو ذبح کیا دل تو دھڑک رہا تھا، دل نے تیز تیز دھڑک کے اس کے سارے خون کو اس کی گردن کے رستے باہر نکال دیا. اور جب وہ خون اس کے جسم سے باہر آ گیا تو خون یہ حرام ہے. حرام سے مراد اس کو کنزیوم نہیں کیا جا سکتا. اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ جراثیم، بیکٹیریا، پیتھوجنز اور مختلف قسم کے جو چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں اس کی جگہ ہوتی ہے، خون اس کے اندر ہوتا ہے. اب جب خون سارا اس جانور کے جسم سے نکل گیا تو اس کا گوشت انتہائی مزیدار ہوگا. عقیل بھائی یہ حلال انڈسٹری ہے نا، حلال فوڈ انڈسٹری اس کو کہا جاتا ہے دنیا میں، حلال میٹ انڈسٹری، اس بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں گے اس کی کتنی اہمیت ہے.
جی دنیا بھر میں حلال کھانے، حلال گوشت کھانے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. ایون کہ جو نان مسلم کنٹریز ہیں، مسلمان تو حلال کھاتے ہی ہیں کہ شریعت نے حلال کھانا ان پر لازم قرار دیا ہے. اس کے علاوہ نان مسلمز میں بھی یہ رجحان دیکھا جاتا ہے کہ وہ حلال میٹ اور حلال فوڈ کھانے کو پریفر کرتے ہیں. اس کی ریزن وہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہائیجینکلی پریپیئرڈ ہوتا ہے، یعنی صاف ستھرے انداز سے تیار کیا جاتا ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ ڈیپ سوئفٹ کٹ لگ کے جب جانور کو اسلامی طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا جو نقصان دہ خون ہے وہ نکل جاتا ہے، تو اب گوشت زیادہ مفید ہے. تو یہ ہائیجینکلی پریپیئرڈ ہے، اسلامی لحاظ سے جب حلال کھانا تیار کیا جاتا ہے تو یہ صاف ستھرا بھی ہے، صحت کے لیے بھی اچھا ہے. ایک ریسرچ کے مطابق ابھی جو فگرز ہیں ہمارے پاس، تو آلموسٹ دنیا بھر میں جو حلال کھانا ہے اس کی ڈیمانڈ آلموسٹ 1.25 ٹریلین ڈالرز ہے،
1.25 خرب ڈالر.
اور اس میں جو گروتھ ہو رہی ہے، دن بدن ڈیمانڈ میں اضافہ ہو رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ 2024 تک یہ ڈیمانڈ بڑھ کر 2.5 ٹریلین ڈالرز تک پہنچ
جائے. یعنی یہ جو حلال طریقے سے ذبیحہ ہے اس کی ڈیمانڈ دنیا میں بڑھ رہی ہے. اور میرے پاس عقیل بھائی جو ریسرچ ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسے ممالک جہاں مسلم پاپولیشن کم ہے وہاں پر حلال میٹ کی ڈیمانڈ مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے. انہوں نے ایک انٹرویو شیئر کیا، کسی کنزیومر سے پوچھا کہ آپ نے جو پرچیزنگ کی ہے، دیٹ یو ہیو پرچیز حلال میٹ، سیورل آپشنز آر دیئر ان فرنٹ آف یو وین یو آر وزٹنگ اے شاپ، بٹ یو ہیو پریفرڈ حلال میٹ، واٹ از دا ریزن؟ کہ آپ دکان میں گئے ہیں، مختلف قسم کے مطلب گوشت پڑے ہیں، آپ نے حلال میٹ چوز کیا ہے. تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ دا ریزن از حلال میٹ از سیف، ہائیجینک، ہولسم اینڈ ٹرسٹ وردی، یعنی یہ محفوظ ہے، صحت کے لیے ٹھیک ہے اور بہت اچھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت مسلمان ممالک اس حلال میٹ کے ذریعے بھی بہت زیادہ ذرہ مبادلہ، فورن ایکسچینج ریزرو وہ کما رہے ہیں. اور بڑی عید کے اوپر آپ دیکھیے، یہ جو عید قربہ ہے اس موقع پر، ویسے جو ہمارے پاس سٹیٹسٹکس ہیں، بڑی بڑی کمپنیز جو برگر بناتے ہیں، جو ریسٹورنٹس ہیں، $1 بلین سے زیادہ کے جانور وہ کاٹ ڈالتے ہیں پروفٹ کمانے کے لیے. عید قربہ کے دن ایسے ہوتے ہیں کہ ان دنوں میں انسان وہ جو گوشت اس کا آیا، جو جانور اس نے قربان کیا، وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے غریبوں کو اور کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ یہ گوشت غریبوں میں ہی تقسیم ہو. تو یہ ایک نظام ہے رب تعالیٰ کا جو بہترین ہے. مدری چینل کے ناظرین، یہاں پہ کچھ میڈیکل فیکٹس میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ میٹ اسٹل اے گڈ سورس آف بی وائٹامن، پروٹینز، منرلز سچ ایز آئرن اینڈ زنک. جو گوشت ہے یہ بہت اچھا ذریعہ ہے آئرن کا. اب دیکھیے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں عام طور پہ جن کی گروتھ کمپرومائزڈ ہوتی ہے. کمپرومائز سے مراد یہ کہ جتنی ان کی عمر ہے اتنا ان کا قد نہیں ہوتا یا ان کا ویٹ اتنا نہیں ہوتا. تو یاد رکھیے باقی تمام کھانوں کے ساتھ ساتھ گوشت بہترین کھانا ہے، آئرن کا بہترین ذریعہ ہے. ایسے بچے کو عام طور پہ روزانہ ایک سیب کم از کم اور کچھ بوٹیاں گوشت کی وہ ضرور کھلانی چاہیے. عام طور پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دودھ پی رہا ہے بچہ اور دودھ پینے میں اتنا منہمک ہے، دودھ کی اس کو اتنی عادت پڑ چکی ہے کہ اب وہ دودھ سے ہی پیٹ بھر لیتا ہے، باقی جو دسترخوان پہ کھانا وہ استعمال نہیں کرتا. یاد رکھیے دودھ میں ساری غذائیت نہیں ہے، دودھ از دا بیسٹ سورس آف کیلشیم اونلی. کیلشیم تو اس کو مل رہی ہے، تو باقی جو چیزیں اس کو چاہیے، اس کو پوٹیشیم چاہیے، اس کو زنک چاہیے، اس کو وائٹامنس چاہیے، اس کو آئرن چاہیے. تو گوشت ایک بہترین ذریعہ ہے ان تمام نیوٹرینٹس کا. اور اس کے بعد ایک دن میں ایک انسان کی جو گوشت کی ریکوائرمنٹ ہے اڈلٹ کی وہ 250 گرام ہے، یعنی ایک پاؤ گوشت وہ کھا لے تو یہ بہت کافی ہے. اگر گوشت زیادہ استعمال کیا جائے اس سے یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے، اور یورک ایسڈ بڑھنے سے جسم میں دردیں ہو جاتی ہیں اور گاؤٹی آرتھرائٹس یعنی جوڑوں کی سوجن، ہڈیوں کی سوجن اس سے بڑھ سکتی ہے. بڑی عید کے موقع پہ، عید قربان کے موقع پر بوتلوں کی سیل بہت بڑھ جاتی ہے، کاربونیٹڈ ڈرنکس، سوڈا ڈرنکس. اور یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ کھانے کے بعد بوتل اس لیے پی رہے ہیں کہ کھانا ہضم ہو جائے. ایک بھی سائنسی تحقیق ایسی نہیں آئی، ایک بھی میڈیکل تحقیق جو یہ ثابت کر دے کہ کھانے کے بعد بوتل پینے سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے. ایک بھی تحقیق آپ نہیں نکال سکتے. یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. بوتل پینے سے تیزابیت بڑھ جاتی ہے. اور یہ بھی دیکھیے کہ جب کھانا آپ نے کھایا، جیسی کھانا آپ نے کھایا، پیٹ میں مختلف قسم کے تیزاب پیدا ہوتے ہیں، گیسٹرک جوس ہے، ایم ایل ایس ہے، لائپیس ہے، بائل آ جاتا ہے. اور یہ بڑے موٹے ہوتے ہیں، تھک ہوتے ہیں تاکہ کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دیں. لیکن اگر ہم کھانے کے فوراً بعد کوئی لیکوڈ پی لیں، چاہے پانی پی لیں، بوتل پی لیں، تو وہ جو تیزاب کی تھکنس ہے، وہ جو اس کا موٹا پن ہے جس کی وجہ سے اس نے کھانے کو ہضم کرنا تھا، وہ اب باریک ہو جائے گا اور کھانے کو صحیح طرح ہضم نہیں کر سکے گا. اس کے اور بھی بہت سے نقصانات ہیں. اپنی صحت کا خیال رکھیے، اور خاص طور پر بوتل پینے سے، کاربونیٹڈ ڈرنک پینے سے عید کے دوران اور ویسے عام دنوں میں بھی بچیے. عقیل بھائی، فوڈ ویسٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، کھانا ضائع بھی بہت کیا جاتا ہے، اس بارے میں کچھ فرمائیں گے آپ؟
فوڈ ویسٹیج کے بہت سے ریزنز ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ان ممالک میں، ساؤتھ ایشین کنٹریز میں، جہاں پر ٹیمپریچر 30 ڈگریز یا اس سے زیادہ ہوتا ہے، وہاں پر پریزرویشن پراپرلی نہیں ہو پاتی، فوڈ کو پراپرلی محفوظ نہیں کیا جا پاتا، اس وجہ سے وہ ویسٹ ہو جاتا ہے. عید کے دنوں میں بھی ہم دیکھیں تو ہمارے یہاں رجحان جو جمع کر کے رکھنے کا ہے وہ بھی ایک پایا جاتا ہے کہ لوگ گوشت کو جمع کر کے رکھتے ہیں. اب اس سے بھی کچھ مقدار تو ظاہر ہے ہم کنزیوم کر پاتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے بھی فوڈ ویسٹ ہو جاتا ہوگا. تو فوڈ کو اتنا ہی پریزرو کریں، اتنی مقدار میں ہی رکھیں جو چند دن کے اندر آپ کنزیوم کر لیں، اس سے زیادہ اسے ضائع نہ ہونے دیا جائے، بلکہ طبی
نقصانات بھی آئیں گے سامنے اگر بڑی دیر تک فریزر میں، فریج میں پڑا رہا، وہ تازہ والی بات تو نہیں.
یقیناً فریش فوڈ کے جو فوائد ہیں وہ پھر باسی ہو جانے کے بعد اس کے وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے، اس کو ہضم کرنا بھی پھر مشکل ہو جائے گا. کہا جاتا ہے ایک سروے کے مطابق کہ ٹوٹل فوڈ پروڈکشن دنیا کی جتنی ہوتی ہے اس کا 1/3 ویسٹ ہو جاتا ہے، اس قدر زیادہ ویسٹ ہو جائے، ایک تہائی کھانا ویسٹ ہو جاتا ہے.
یعنی اگر 3 پلیٹیں پڑی ہوئی ہیں تو اس میں سے
ایک پلیٹ ضائع ہو جاتی ہے. اب یہ جو ایک پلیٹ ضائع ہو گئی، کھانا ضائع ہو گیا، اس کا مطلب یہی نہیں کہ یہ ایک چاول تھے، یہ چاول ہی ضائع ہوئے، نہیں، بلکہ اس چاولوں کو اگانے میں، 1/3 آف فوڈ پروڈیوس کرنے میں پانی بھی استعمال ہوا، الیکٹریسٹی بھی استعمال ہوئی، لیبر کو پیسے بھی دیے گئے، ہارویسٹنگ کے لیے، کٹائی کے لیے مشینیں بھی استعمال ہوئیں، زمین بھی ہم نے وہ بزی رکھی، اس پہ کوئی اور چیز گرو نہیں ہوئی. تو اس قدر جتنی بھی ہم نے اس پر انرجیز لگائیں، جتنے ریسورسز استعمال کیے، مقصد کیا تھا؟ فوڈ پروڈیوس کیا جائے، کھانا پروڈیوس کیا جائے. کھانا پروڈیوس کرنے کا سول مقصد انسان کا پیٹ بھرنا ہے. اب اگر وہ کسی انسان کا پیٹ نہیں بھر پایا، کسی جاندار کا پیٹ نہیں بھر پایا، ضائع ہو گیا، تو یہ سمجھے کہ سارے کروڑوں اربوں روپے کی جو اکانومی کو لاس ہو گیا.
لاس ہوا، یعنی اکنامک امپیکٹ اس کا بڑی عید کا ہے، لیکن اس کا اکنامک لاس کتنا زیادہ ہے؟ کل میں ایک ریسرچ میں نے پڑھی تھی، اس کے مطابق زمین سے جتنا کھانا پیدا ہو رہا ہے اس وقت جب ہم یہ سلسلہ کر رہے ہیں عید قربان کے موقع پر، دنیا کی جو آبادی ہے وہ 7.5 بلین ہے، 7.5 ارب ہے، لیکن زمین جتنا کھانا اس وقت اگا رہی ہے، زمین سے جو کھانا ہمیں حاصل ہو رہا ہے، یہ 12 ارب سے زیادہ افراد کو کافی ہے. لیکن حالت کیا ہے کہ اس وقت دنیا میں 8 میں سے 1 شخص وہ بستر پہ بھوکا جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ضائع کرنا شاید ہماری عادت سی بن چکی ہے. ایک شادی میں جائیں تو وہاں دیکھتے ہیں ضرورت سے زیادہ کھانا ڈال لیا جاتا ہے. اب یہ عید قربان کے موقع پر باربیکیو پارٹیز ہوتی ہیں، اور ویسے بھی خاندان اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ بھی ایک سوشلائزیشن بھی اس طرف بڑھتی ہے کہ عید کا امپیکٹ جو ہم نے بتایا، اکنامک امپیکٹ ہے، نئے کپڑے بنائے جاتے ہیں، جوتے نئے خریدے جاتے ہیں، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کھانے پکتے ہیں، یہ سب بات تو اکنامکلی پازیٹو جا رہی ہے. لیکن نیگیٹو وہی بات کہ اس میں سے کتنا کھانا ضائع ہو جاتا ہے. وہ کھانا جاتا کہاں ہے؟ وہ کھانا لینڈ فلز میں جاتا ہے، وہ کھانا پولوشن بنتا ہے، وہ کھانا آلودگی میں اضافہ کرتا ہے، اور وہ کھانا سب سے بڑھ کر جو ضائع ہو جاتا ہے اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے.
یہ جو چیز ہے فوڈ ویسٹیج، یہ شاید ہماری ایک طرح سے صرف ویسٹیج آف فوڈ ہی نہیں، مطلب ایک بینگ، ہیومن بینگ، ہم ریسورسز کو حساسیت کے ساتھ، ذرائع کو حساسیت کے ساتھ استعمال کرنے کی شاید عادت کھو بیٹھے ہیں. اگر ہم ہاتھ دھونے جائیں تو پانی کھلا ہوا ہے اور ہم صابن لگا رہے ہیں. اب یہ بھی تو کیا جا سکتا ہے, ہاتھ گیلے کیے, پانی بند کیا, نل بند کیا, صابن لگایا اور دوبارہ نل کھول لیا جائے. تو بلا وجہ برش کر رہے ہیں یا مسواک اگر کر رہے ہیں تو اس میں بھی عادت بنائی جائے کہ ہم نل بند کر کے ہی پھر برش کریں.
اس میں یہ دیکھیے کہ جو آپ نے بات کی اس کے بارے میں تو ہم نے سنا یہ کہ دیکھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیو دا واٹر چیلنج قبول کریں آپ, کہ یہ ایک برش کرنے کے دوران اگر نلکا کھلا چھوڑ دیا جائے تو 10 لیٹر پانی وہ ضائع ہو جاتا ہے.
یہ پانی بھی ضائع ہو رہا ہے اور اسی انداز پر پھر کھانے میں بھی ہم پلیٹ بھر لیتے ہیں. شادیوں پہ بھی نہیں, اپنے گھروں میں بھی یہی عادت بعض لوگوں کی دیکھی جاتی ہے کہ پلیٹ میں ایک دفعہ بھر کے کھانا ڈال لیا, دوبارہ کچن میں جانا نہ پڑے. تو اس قدر ہم سہل پسند شاید ہو چکے ہیں, شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ایک دفعہ کچن میں گئے, پلیٹ بھر کے نکال لائے, اب دوبارہ کون بستر سے اٹھ کے دوبارہ کچن میں جائے گا.
عقیل بھائی میں دو باتیں شیئر کروں گا بڑی اہم. پہلی یہ تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ مدینہ جب میں مدنی ماحول میں آیا تو جو پہلی باتیں دعوت اسلامی والوں کی مجھے اٹریکٹ کی اور جو مجھے بہت اچھی لگی, میں اعتکاف بیٹھا تھا تو اعتکاف میں دعوت اسلامی کے زیر انتظام ہم وہ کھانا کھاتے ہیں مل کر تھالوں کے اندر, تو تھال کو مکمل طور پہ صاف کرنا یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے تھا. اور پھر جب تھال کو صاف کر لیتے تھے تو کافی جو ہلکے والے آپس میں کمپٹیشن کرتے تھے بھی کس کا تھال سب سے زیادہ صاف ہے. اب یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سکھایا جاتا ہے, امیر علیہ سنت کی اسپیشل تربیت ہے. ایک دفعہ نہیں سینکڑوں دفعہ ہم نے امیر علیہ سنت سے یہ سنا ہوگا, آپ کا لکھا ہوا پڑا ہوگا کہ کھانے کو ضائع نہ کریں. اور جس طرح عقیل بھائی نے ابھی یہ بتایا کہ کچن میں گئے تو کھانا بھر کے لے آئے, یہاں پر پیرنٹس آر سپوز ٹو ڈیلیور سم تھنگ گڈ ٹو دیئر چلڈرن. چلڈرن دے ول لرن, اینڈ وین دے ول لرن ڈیورنگ دیئر چائلڈ ہڈ دیٹ ہیبٹ ول پرسسٹ. یہ بڑوں کو اپنے بچوں کے اندر عادت ڈالنی ہوگی, ان کو کر کے دکھانا ہوگا کہ کھانا ضائع نہ کریں.
دعوت کرنے کا انداز اور دعوت پر آنے والوں کے کھانے کا انداز, ہم اپنے جتنے آنے والے لوگ ہیں ایسٹیمیٹ کر کے اتنا ہی کھانا پریپئر کریں کہ ان کو وہ پورا آ جائے, اور اگر کچھ بچ بھی جاتا ہے تو اس کو انسٹنٹلی فوری طور پر محلے میں تقسیم کر دیا جائے
کہ وہ استعمال ہو جائے.
استعمال ہو جائے.
عقیل بھائی ہمارا موضوع ہے اکنامک امپیکٹ آف عید قربان. عید قربان کے اکنامک امپیکٹس کے بارے میں آپ مزید کچھ ارشاد فرمائیں گے کہ معاشی طور پہ بلکہ بین الاقوامی معیشت میں پوری دنیا کی معیشت کو عید قربان ہر مسلمان ملک میں ہوتی ہے الحمدللہ. 10 ذی الحج کا دن ہوگا, کو فوراً پتا چل جائے گا میں جہاں بھی ہوں یہاں پر مسلم میجورٹی ہے کیونکہ یہاں پر 10 ذی الحج کے دن یہ ریچول پرفارم کر رہے ہیں. تو بین الاقوامی انداز سے عید قربان کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟
عید قربان کا جو کاروباروں پر ہم نے ابھی دیکھا کہ مختلف کاروبار اس سے بوسٹ پکڑتے ہیں, اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, معاشی طور پر ترقی ہوتی ہے. تو اسی طرح گلوبل لیول پر یا ملکی سطح پر نیشنل انکم میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو لوگ, اب میں تھوڑی سی ٹرمینالوجی مجھے بولنی پڑے گی اکنامکس کے حوالے سے,
میں ٹرانسلیٹ کر دیں
ساتھ ساتھ, میں کوشش کرتا ہوں سہل انداز سے بھی پیش کرتا جاؤں کہ جو لوگ اکنامکس سے تھوڑا بہت ان ٹچ ہیں, معاشیات کا سبجیکٹ تھوڑا بہت پڑھا ہے جنہوں نے, وہ جانتے ہیں کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ مجموعی طلب یعنی ہر چیز کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جانا, اس سے نیشنل انکم میں اضافہ ہوتا ہے, پورے ملک کی آمدن میں جسے ہم جی ڈی پی کہتے ہیں گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ, پورے ملک کی آمدن میں اضافہ ہوتا ہے. وہ فیکٹرز جو کہ کسی ملک کی نیشنل انکم بڑھاتے ہیں, جو ایگریگیٹ ڈیمانڈ میں طلب میں اضافہ کرتے ہیں, ان میں 4 فیکٹرز امپورٹنٹ ہیں. نمبر 1 از کنزمپشن یعنی خرچ, نمبر 2 از انویسٹمنٹ یعنی سرمایہ کاری, نمبر 3 از گورنمنٹ اسپینڈنگ اینڈ ریوینیو گورنمنٹ کا خرچ کرنا اور گورنمنٹ کا آمدن حاصل کرنا, اور نمبر 4 از ایکسپورٹس. ان کو ون بائی ون تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں. عید کے موقع پر یہ چاروں فیکٹرز کو بوسٹ ملتا ہے, یہ چاروں فیکٹرز بڑھتے ہیں, عوامل یہ بڑھتے ہیں جس سے نیشنل انکم میں اضافہ ہوتا ہے. کنزمپشن کیسے بڑھتی ہے؟ جانور کی خریداری میں لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں, ان کے لیے چارہ خریدنے پہ خرچ کرتے ہیں, جو ذبح کرنے کے لیے شخص آتا ہے اس کو اجرت دی جاتی ہے وہاں پہ خرچ کیا جاتا ہے, ٹرانسپورٹ کی ادائیگی پر خرچ کیا جاتا ہے, گھر گھر دعوتیں ہوتی ہیں وہاں پر اخراجات کیے جاتے ہیں. تو جو پیسہ ہم نے سیو رکھا تھا, بچا کے رکھا تھا, اس کو ہم سرکولیشن میں لے آئے, اسے جیسا آپ شروع میں آپ نے بتایا کہ گردش میں پیسہ جب آ جاتا ہے.
کنزمپشن کا مراد یہ ہے کہ آپ نے وہ پیسہ خرچ کیا اور فوراً خرچ کر کے اس کا
فائدہ اٹھا لیا.
کنزمپشن سے یہ مراد
جی, جو آپ نے سیونگز رکھی تھی, آئیڈل پیسہ پڑا ہوا تھا جو کہ کسی کام میں استعمال نہیں ہو رہا تھا, اسے کنزیوم کیا,
وہ
مارکیٹ میں آ گیا, کئی لوگوں کی آمدن کا حصہ بن گیا. دوسرا فیکٹر ہے انویسٹمنٹ, یعنی سرمایہ کاری. عید قربان جیسے قریب آتی جاتی ہے تو جانور پالنے والے بیوپاری کثیر مقدار میں سرمایہ اس میں انویسٹ کرتے ہیں. اسی کاروبار میں جانوروں کو پالا جاتا ہے, ان کے رہنے کا, ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے. اسی طرح ان جانوروں کے لیے جو فوڈر چارہ گرو کرنے والے کسان ہیں وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, وہ کھیتوں میں سارا سال انویسٹمنٹ چلتی رہتی ہے. اسی طرح اب جیسا کہ ابھی ہم نے شروع میں ڈسکس کیا کہ لیدر ٹینریز کو عید کے موقع پر جو لیدر بنانے والی فیکٹریاں ہیں ان کو پتا ہے کہ را مٹیریل آنے والا ہے, تو لیدر ٹینریز بھی اس دوران نئی لیبر ہائر کرے گی, انسٹالیشن آف مشینری کی جائے گی, یہاں پر انویسٹمنٹ کی جائے گی, اپنی فیکٹری کو رینیو کیا جائے گا, تو یہاں پر بھی سرمایہ کاری کس وجہ سے بڑی؟ عید قربان کی وجہ سے. تیسرا فیکٹر ہے گورنمنٹ اسپینڈنگ اینڈ ریوینیو. گورنمنٹ کی اسپینڈنگ گورنمنٹ کے ریوینیو پر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. ابھی ہم نے کہا سرمایہ کاری ہو رہی ہے, کنزمپشن ہو رہی ہے, پیسہ خرچ ہو رہا ہے, تو ہر ہر چیز خریدنے پر سیلز ٹیکس اور طرح طرح کے ٹیکسز گورنمنٹ بھی کما رہی ہوتی ہے. جب کنزمپشن بڑھے گی, انویسٹمنٹ بڑھے گی, تو لا محالہ گورنمنٹ کی ارننگ بھی بڑھے گی. اٹس انڈرسٹوڈ کہ گورنمنٹ کی جو ارننگ ہے, ریونیو ہے, وہ اسپینڈ کرنے کے لیے ہوتی ہے اور گورنمنٹ اسے عوام کی فلاح و بہبود,
ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں, روڈز بنتے ہیں, پل بنتے ہیں,
ایجوکیشن پہ خرچ کیا جاتا ہے, ہیلتھ پہ خرچ کیا جاتا ہے, تو گورنمنٹ کو بھی ارننگ ہوتی ہے اور اسپینڈنگ بھی گورنمنٹ اس سے پھر کرتی ہے. چوتھا اور بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے ایکسپورٹس. قربانی کی کھالوں سے را مٹیریل ملا, 45% آف دا را مٹیریل آف دا ایئر یہ ٹینریز کو ملا, جس سے انہوں نے لیدر کی پروڈکٹس بنائی اور پاکستان میں لیدر کی پروڈکٹس ایکسپورٹ ہوتی ہیں اور ان ایکسپورٹ سے تقریباً $900 million سالانہ ہمیں زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے.
یہ عقیل بھائی آپ نے صرف پاکستان کی سٹیٹسٹکس شیئر کی,
جیسے پاکستان
کے پاس یہ پوری دنیا کے اسلامی ملکوں کی سٹیٹسٹکس بھی موجود ہے کہ اس میں چاہے ترکی ہو, عرب ممالک ہیں, خلیج کے ممالک ہیں, اور بھی دیگر افریقہ میں جو مسلم کنٹریز ہیں ان کی جو کھالیں جنریٹ ہوتی ہیں, اور وہ کھالیں جب وہ بیچتے ہیں یا تو وہ کھالیں خام بیچ دیتے ہیں یعنی را مٹیریل کی صورت میں بیچ دیتے ہیں, یا اس کو پروسیس کرتے ہیں, اس کو لیدر کی کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں, چشمے بنتے ہیں, جوتے بنتے ہیں, پرس بنتے ہیں, کپڑے بنتے ہیں, جیکٹس بنتی ہیں, اور یہ سارا کسی ملک کی ایکسپورٹ میں بہت زیادہ
اور
اہمیت کامل ہوتا ہے.
اسلامی ممالک تو اپنی جگہ ہیں, لیکن ابھی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا تو اس میں اسٹیٹسٹک شیئر کیے گئے تھے کہ حلال گوشت کی ڈیمانڈ اسلامی ملکوں میں تو ہے ہی, غیر مسلم ممالک میں اسلامی ملکوں سے زیادہ گوشت کی ڈیمانڈ پائی جاتی ہے, کیونکہ مسلم پاپولیشن سکیٹرڈ ہے. اسلامی ملکوں میں تو پاپولیشن ہے, اس کے علاوہ نان مسلم کنٹریز میں بہت بڑی تعداد میں مسلمان رہ رہے ہیں, اپنی اپنی جگہ پر وہ بھی قربانی کرتے ہیں, وہاں سے بھی یہی ساری اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے. تو مسلم پاپولیشن, مسلم ممالک میں جتنے جانور قربان ہو رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے اتنے ہی یا اس سے آگے پیچھے کوئی تعداد میں غیر مسلم ممالک میں بھی,
کیونکہ وہاں پہ مسلمان بہت زیادہ تعداد میں رہتے
موجود ہیں.
اور یہ بات پھر آپ کو میں عرض کروں مدری چہل کے ناظرین کہ اسلام کا ہر طریقہ حسین ترین ہے. یہ جو ذبیحہ کا انداز ہے, یاد رکھیے جانور کو کنزیوم کرنا ہے, اب کنزیوم کرنے کے لیے ذبیحہ کا انداز وہ ہو جو اکنامیکل ہو, ہر جگہ آسانی کے ساتھ پرفارم کیا جا سکے, موسٹ ہیومین ہو, اور الحمدللہ دین اسلام کا جو یہ انداز قربانی ہے, مسلم وے آف سلاٹرنگ ہے, یہ سب سے زیادہ پریز وردی ہے. اب یہ عقیل بھائی جو ہم نے گفتگو کی, تو اٹ مینز دیٹ عید قربان از ہیونگ اے ڈیپ اکنامک امپیکٹ, بہت گہرا معاشی تعلق ہے عید قربان کا. اب یہاں پر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر ہم نے کیا سیکھا؟ دیکھیے پیسہ پیسہ تو ہو رہا ہے, تجارت بڑھتی ہے, پیسہ آتا ہے, لیکن علم کی کتنی اہمیت ہے؟ امیر علیہ سنت کیسے علم دوست شخصیت ہے؟ فروغ علم کے لیے آپ نے جو کام کیا آج کے دور میں, اس کی نظیر, اس کی مثال نہیں ملتی. اب علم میں اور پیسے میں کیا فرق ہے, آئیے اس کی تھوڑی ایک ایگزامپل ہم آپس میں شیئر کرتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھیں گے کہ آخر علم میں اور پیسے میں کیا فرق ہے. علم پھیلنے سے بڑھتا ہے, پیسہ پھیلنے سے بڑھتا ہے, کیا اس کی کیفیت ہوتی ہے؟ دیکھیں میرے پاس ایک 10 روپے کا نوٹ ہے, عقیل بھائی کے پاس بھی 10 روپے کا نوٹ ہے. اب یہ 10 روپے کا نوٹ ہم دونوں کے پاس ہے, اگر ہم یہ نوٹ ایکسچینج کر لیں, یعنی یہ 10 روپے کا نوٹ مجھے دے دیں, میں 10 روپے کا نوٹ انہیں دے دوں, تو کیا ہوگا؟ یہ دیکھیے 10 روپے کا نوٹ انہوں نے مجھے دیا اور میں نے ان سے لے لیا. اب ہم نے 10 روپے کا نوٹ آپس میں ایکسچینج کیا, میرے پاس کتنے ہیں 10 روپے, ان کے پاس کتنے ہیں 10 روپے, یعنی دولت پیسے کو ایکسچینج کیا تو وہی پیسے رہے, 10-10 روپے ہی رہے. اب دیکھیے میرے پاس ایک علم کی بات ہے اور عقیل بھائی کے پاس بھی ایک علم کی بات ہے, میں اپنی علم کی بات ان سے شیئر کرتا ہوں. میرے پاس علم کی بات یہ ہے, حدیث پاک میں ہے جس نے اچھی طرح وضو کیا اور کلمہ شہادت پڑھا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے اندر داخل ہو. اب یہ ایک علم کی بات میں نے عقیل بھائی سے شیئر کی, اب عقیل بھائی مجھ سے ایک علم کی بات شیئر کرتے ہیں.
یہ حدیث پاک میں ہے، جو جنازے کو 40 قدم لے کر چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے۔
اب دیکھیے، عقیل بھائی نے ایک علم کی بات مجھ سے شیئر کی، میں نے ان سے شیئر کی۔ میں نے جب ان سے شیئر کی، ان کے پاس پہلے ایک تھی، اب ان کے پاس دو ہو گئیں۔ انہوں نے مجھ سے شیئر کی، میرے پاس پہلے ایک تھی، میرے پاس بھی دو ہو گئیں۔ تو ثابت ہوا علم پھیلانے سے بڑھتا ہے۔ علم اگر کسی کو سکھایا جائے کم نہیں ہوتا یا اتنا نہیں رہتا، بلکہ بڑھ جاتا ہے۔ آئیے دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ دعوت اسلامی کے 12 مدنی کام نہ صرف تبلیغ دین بلکہ اشاعت علم دین کا بہترین ذریعہ ہیں۔ بانی دعوت اسلامی امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار صاحب قادری دامت برکاتہ ملالیہ ایک ویژنری لیڈر ہیں۔ مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، مدنی چینل، دعوت اسلامی کے آج 104 شعبہ جات ہیں۔ ایک مکمل سسٹم بنا ہوا، ایک نظام ہے، اور جب سے دعوت اسلامی بنی مسلسل الحمدللہ ترقی کی منازل طے کرتی چلی جا رہی ہے۔ اب جو کام ہو رہا ہے وہ بھی آگے بڑھ رہا ہے، اور مزید بہت سے پروجیکٹس ہیں جو پائپ لائن میں ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں الحمدللہ امیر علیہ سنت نے جو شجرکاری مہم کے حوالے سے ارشاد فرمایا، پودے لگاؤ، درخت لگاؤ، یہ دعوت اسلامی نے شروع کی۔ دیکھیے، پلانٹس اینڈ گرین از اے گیم چینجر۔ آج دنیا میں گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے، ان سب کا جو علاج ہے، مین علاج، وہ کیا بتایا جاتا ہے؟ پودے لگاؤ، درخت لگاؤ۔ گرین از اے گیم چینجر، عقیل بھائی، گرین از اے گیم چینجر، یعنی یہ پودے لگانا، درخت لگانا، یہ بہت اہم ہے۔ اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟
گرینری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ نے صحیح کہا، گرین از اے گیم چینجر۔ میں تو یہ کہوں گا کہ گرینری از لائف۔ گرینری کی وجہ سے، پودوں کی وجہ سے، دو اہم عوامل ہیں، دو امپورٹنٹ فنکشنز ہیں جو یہ پودے ہمارے لیے پرفارم کرتے ہیں۔ نمبر 1 از پروڈکشن آف آکسیجن۔ آکسیجن، یہ پودے اصل میں جو گرین پلانٹس ہیں، ان کا اپنے لیے کھانا پروڈیوس کرنے کا عمل، فوٹو سنتھسس جسے کہا جاتا ہے، اس کے دوران یہ آکسیجن پروڈیوس کرتے ہیں، اور یہ وہ آکسیجن ہے جو ہماری فضا میں پھیلتی ہے اور ہم سانس لینے میں اسے استعمال کرتے ہیں۔ بغیر آکسیجن کے انسان سانس نہیں لے سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا۔
آکسیجن کی ایک بڑی مقدار وہ پودوں سے آ رہی ہے۔
اور دوسرا امپورٹنٹ جو فنکشن پودے پرفارم کرتے ہیں، وہ ایبزارپشن آف کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو جذب کرنا، یہ پودے فضا میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو جذب کر لیتے ہیں، اور یہ گیس ایسی ہے کہ فضا میں اس کی مقدار اگر بہت بڑھ جائے تو ہماری زمین کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، گرین ہاؤس افیکٹ کریٹ ہوتا ہے۔ سمپلی اس کو سمجھا جائے تو زمین کے گرد گیسوں کا ایک ایسا بلینکٹ، ایک ایسا حصار بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے زمین کی تپش باہر نہیں نکل پاتی۔ پھر زمین جب زیادہ گرم ہوتی ہے، گلوبل وارمنگ ہوتی ہے، تو گلیشیئرز پگھلتے ہیں، پہاڑوں سے برف زیادہ پگھلتی ہے، تو جس کی وجہ سے سیلاب بھی آتے ہیں، اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بہت سارے ڈیزاسٹرز کریٹ ہوتے ہیں۔ جب یہ پودے ایک بڑی مقدار میں کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کر لیتے ہیں، تو یہ گرین ہاؤس افیکٹ
اور یہ سارا کچھ جو ہے، مطلب جہاں آندھی آ رہی ہیں، وہ زیادہ آندھی آتی ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، زیادہ سیلاب آتے ہیں، یہ سب کی میٹیگیشن ہو جاتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ایک اور دلچسپ تحقیق آپ سے شیئر کروں کہ اپنے آفس میں یا جہاں وقت زیادہ گزارتے ہیں وہاں پر ایک پودا لگا لیجیے۔ ابھی ریسرچ کہہ رہی ہے کہ دس ول امپروو یور کوگنیشن، انرجی، اینڈ کین ایون ڈیکریز پین۔ اس جگہ پہ جہاں زیادہ وقت گزارتے ہیں، وہ کاروبار ہے، دکان ہے، وہاں پہ پودے لگانا، یہ صرف اس کام سے آپ کے اندر علم حاصل کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے، آپ کی انرجی، طاقت بحال رہتی ہے، اور آپ کے اندر درد کا احساس کم ہوتا ہے۔ بلکہ کئی ممالک تو ایسے ہیں جہاں پر ہر ہسپتال کے کمرے میں کم از کم ایک پودا ضرور لگایا ہوا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ باقاعدہ سائیکالوجی کی ریسرچ ہے کہ ہسپتال کے اندر پودے ہوں گے تو مریض کا سٹے کم ہو جاتا ہے ہسپتال میں، یعنی وہ ہسپتال میں کم دیر کے لیے رکے گا، جلدی ہسپتال سے چلا جائے گا، اس کی سفرنگ میں کمی آئے گی، اور دوسرا اس کو پین کلر کم لگانے پڑتے ہیں۔ پودے کا اتنا زیادہ فائدہ ہے، اور الحمدللہ ہمارے امیر علیہ سنت نے یہ ایک مہم سٹارٹ فرمائی۔ اور یہ دیکھیے کہ پرومس اور ڈیلیور، امیر علیہ سنت جو پرومس فرماتے ہیں پھر ڈیلیور کرتے ہیں، یہ مثال ہمارے سامنے ہے۔ تو انڈر دا ڈائنامک لیڈرشپ آف امیر علیہ سنت، دعوت اسلامی از کنٹینیوسلی ایکسپینڈنگ، ڈیولپنگ اینڈ پروگرسنگ۔ دعوت اسلامی کا کام بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اب آپ بھی آئیے دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کیجئے۔ عید قربان کے موقع پر بھی ہم تعاون کر سکتے ہیں، بلا شبہ یہ جو قربانی کی کھالے ہیں دعوت اسلامی والے اکٹھے کرتے ہیں، یہ قربانی کی کھالیں دعوت اسلامی کو دیجئے. یہ جو بڑی پکچر ہے دعوت اسلامی کی، اس میں ایک سمال رول ہمارا بھی بن جائے، ہم اپنی جانور کی کھال دیں، اپنے رشتہ داروں کو یہ بات سمجھائیں، اپنے نیبرہڈ اپنے ہمسایوں کو بتائیں، دور نزدیک جو رشتہ دار رہ رہے ہیں ان تک یہ بات پہنچائیں کہ قربانی کی کھال دیں. انشاءاللہ عزوجل آپ کی قربانی کی کھال پیسے میں کنورٹ ہوگی. کنورٹ ہونے کے بعد جب یہ کسی مدرسۃ المدینہ میں خرچ ہوں گے یہ پیسے، یہ کسی جامعۃ المدینہ میں جائیں گے، اس سے اور دعوت اسلامی کے مدنی کام ہوں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بن جائے گا. اور دیکھیے میرے امیر علیہ سنت نے دعا بھی فرمائی، کتنی پیاری دعا ہے. فرمایا، عرض کرتے ہیں میرے امیر علیہ سنت رب کی بارگاہ میں، یا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دعوت اسلامی کے لیے قربانی کی کھالیں جمع کرنے والوں، دینے دلانے والوں اور والیوں، الغرض اس نیک کام میں جو جس طرح کا بھی تعاون کریں، ان سب کو دونوں جہاں کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھا میٹھے اسلامی بھائی اور مدری چینل کے ناظرین کیسی دعائیں ہیں ان کے لیے جو قربانی کی کھالیں اکٹھی کرتے ہیں. آپ بھی آگے بڑھیے اس کام میں، فزیکلی پریکٹیکلی حصہ ڈالیے، ویسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. بہت اچھی معلومات اور علم دین کا ذخیرہ حاصل کرنے کے لیے مدنی چینل دیکھتے رہیے. دعوت اسلامی کی ایکٹیو سوشل میڈیا پریزنس ہے، فیس بک پہ پیجز ہیں، واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں، ان کو لائک کیجئے تاکہ آپ کو بھی جدید اور نئی نئی اپڈیٹس آتی رہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ان خوشیوں کے لمحوں میں ابراہیم کی یادیں ہیں.